أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ ہے روزوں کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور حکم. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس سال پھر ہمیں موقع دیا کہ اس نے ہماری روحانی ترقی کے لیے جو بہترین انتظام فرمایا ہوا ہے اس میں شامل ہو رہے ہیں. یہ گنتی کے یہ چند دن جو کل سے شروع ہوئے ان میں سے گزر رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اگر ہم نے تقویٰ میں ترقی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب پانا ہے، اپنی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دلوانا ہے، اپنی دینی اخلاقی اور روحانی حالت بہتر کرنی ہے، تو ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ روزے جو تم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ روحانیت میں ترقی اور تقویٰ میں بڑھنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور دنیا میں پہلے بھی انبیاء کے ماننے والوں کی روحانی ترقی کے لیے، ان کے تزکیہ نفس کے لیے، ان کو خدا تعالیٰ کا قرب دلانے کے لیے یہ فرض کیے گئے تھے. بس یہ ایک اہم حکم ہے، اس کی پابندی ہی ہے جو ہمیں تقویٰ کے معیاروں کو اونچا کرنے والی بنائے گی. پہلے انبیاء کے ماننے والے بھی انہی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا قرب پایا اور اس کے فضلوں کے وارث ہوئے جنہوں نے بے چون و چراں خدا تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کی. جب بھی خدا تعالیٰ نے اپنے احکامات کسی نبی پر اتارے، جب دنیا کی اصلاح کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، وہی لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے اور اس کے انعامات سے حصہ لینے والے بنے جنہوں نے ان بھیجے ہوں کی کامل اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے اس تعلیم پر عمل کیا اور ان احکامات پر چلتے رہے اور اپنے تقویٰ کے معیاروں کو بڑھاتے رہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اتارے تھے. جب انکاری ہوئے تو جہاں روحانی معیار گرے وہاں دنیاوی طور پر بھی شان و شوکت کھو بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی فرمایا ہوا ہے. بس اللہ تعالیٰ جب انبیاء کے ماننے والوں کو تقویٰ پر چلنے کی تلقین کرتا ہے تو یہ بھی فرماتا ہے کہ تم تقویٰ کے اعلیٰ معیار حاصل کر کے دنیا و آخرت کے انعامات سے حصہ لینے والے بنو گے, اس کی جنتوں کے وارث بنو گے. جیسا کہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, یعنی جو بھی اپنے رب کی شان سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتے ہوئے اس کے مقام کو پہچانو کہ تمام قدرتوں کا وہی مالک ہے. اسی کا خوف سب سے زیادہ تمہارے دلوں پر ہونا چاہیے. پھر اس دنیا میں بھی اس کی جنتوں سے حصہ لو گے اور اخروی زندگی میں بھی اس کے انعامات اور جنتوں کے وارث ٹھہرو گے. بس ہر احمدی مسلمان کو تقویٰ میں ترقی کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا وارث ہونے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے مقام کی پہچان ضروری ہے. اور یہ پہچان اس وقت ہوگی جب خالص اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرو گے. اور ان احکامات میں سے ایک حکم رمضان میں روزوں کی پابندی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ ایک ایسی کتاب کو ماننے والے ہیں جو کامل اور مکمل کتاب ہے. اس کتاب کے ماننے والے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو کمال تک پہنچانے کا اعلان فرمایا ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس شریعت کے ماننے والے ہیں جس کو تا قیامت قائم رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. ہم خوش قسمت ہیں, ہم اس آخری شری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کہہ کر تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل بنا دیا. پہلے رسول اپنی قوم کو تقویٰ پر قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان قوموں کی استعدادوں اور صلاحیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات لاتے رہے. لیکن قرآن کریم تمام دنیا کی تمام قوموں اور تمام زمانوں کی اصلاح کے لیے احکامات لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تقویٰ پر قائم رکھنے کے لیے وہ احکامات لے کر آیا جو آج بھی تمام قوموں اور اس زمانے کے لیے تازہ ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. بس ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں. یہ احکامات جو اترے, جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام اور احسان کیا, یہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں؟ یہ تقاضا کرتی ہیں کہ اس آخری شرعی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کے کمال کا ذکر فرمایا ہے ان کے حصول کی کوشش کریں. یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں, وہ مجاہدہ کریں جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا ہے. ہمیں حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنے رستوں کی طرف آنے کی توفیق بخشیں گے. بس اللہ سے ملنے کے لیے مجاہدہ کرنا اور کوشش کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہی اپنے راستوں کی طرف آنے کی رہنمائی فرماتا ہے جو خالص ہو کر اس کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی کو تقوی پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے جو خود بھی تقوی پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی کی طرف دوڑ کر آتا ہے جو کم از کم خود چل کر اس کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تقوی کے حصول کے لیے ان کوششوں میں, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوششوں میں ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو بنایا ہے. بس اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور اس کے انعاموں کے حصول کے لیے جو حقیقی کوشش کرتا ہے وہ گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے, اسے نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والا بن جاتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے, حدیث میں ہے, حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کا فضل چاہتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے اور آگ کے مابین 70 خریف کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے. یعنی موسم سرما اور گرما کے درمیان جتنا فرق ہے وہ 70 گنا زیادہ اس سے فرق کر دیتا ہے. ایک مثال ہے کہ بالکل اس کو آگ دور کر دیتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کا فضل چاہتے ہوئے روزہ رکھنا ضروری ہے جیسا کہ اس نے حکم دیا, کسی قسم کا دنیاوی مقصد نہ ہو, خالص اس کی رضا کا حصول ہو, تو اللہ تعالیٰ مجاہدہ کرنے والے کو نہ صرف آگ سے بچاتا ہے بلکہ اپنی رضا کی جنتوں میں بھی داخل فرماتا ہے. اس کو دین بھی ملتا ہے اور دنیا بھی ملتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف صحیح کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں رہتا, اس کا سچا وعدہ ہے کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. خدا تعالیٰ کی راہوں کی تلاش میں جو جویا ہوا, جس نے کوشش کی, وہ آخر منزل مقصود پر پہنچا. دنیاوی امتحانوں کے لیے تیاریاں کرنے والے, راتوں کو دن بنا دینے والے طالب علموں کو کی محنت اور حالت کو دیکھ کر ہم رحم کھا سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جس کا رحم اور فضل بے حد اور بے انت ہے اپنی طرف آنے والے کو ضائع کر دے گا؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. بس یہ موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں, ہمیں اس مہینے میں داخل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے, جس میں روزہ رکھنے والوں کے لیے, ان روزہ رکھنے والوں کے لیے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے روزہ رکھتے ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک اور جگہ حدیث میں روزہ ڈھال بن جاتا ہے. بندے اور آگ کے درمیان روزہ ایک ڈھال بن جاتا ہے. روزہ اللہ کے بندے اور آگ کے درمیان ایک مضبوط قلعہ اور حصار بن جاتا ہے, جس کی دیواروں سے پاک ہو کر آگ کبھی اللہ تعالیٰ کے بندے کو جلا نہیں سکتی. یہ حدیث ایک ہے, حدیث قدسی, یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس حدیث کی تفصیل ایک اور جگہ بخاری میں اس طرح آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہوتا ہے سوائے روزوں کے، بس روزہ میری خاطر رکھا جاتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزے ڈھال ہیں، اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ شہوانی باتیں اور گالی گلوچ نہ کرے، اور اگر اس کو کوئی گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو اسے جواب میں صرف یہ کہنا چاہیے کہ میں تو روزے دار ہوں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے زیادہ طیب ہے، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جو اسے خوش کرتی ہیں، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ روزے کی جزا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پر لے لی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ عز و جل کی خاطر رکھا جاتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کا اجر صرف اللہ عز و جل کو ہی معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں 700 گنا تک اجر دیتا ہوں جو نیکیاں کرنے والے ہیں، اعمال صالح اب جلانے والے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہوں۔ تو روزوں کا اجر اس بیان کردہ حد سے بڑھ جانے والا ہے، کتنا بڑھاتا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات لامحدود ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جزا بھی لامحدود ہے، بس یہ انسانی تصور سے بھی باہر ہے کہ کتنا اجر ہوگا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے، لیکن بعض حدود اللہ تعالیٰ نے روزے کے ساتھ لگا دی ہیں کہ لامحدود اجر دینے کے لیے تمہیں اپنی حدوں میں بھی قائم رہنا ہوگا، ان احکامات کی تعمیل کرنی ہوگی، صرف فاقہ نہیں کرنا بلکہ کچھ مجاہدے کرنے ہوں گے، برائیوں کو چھوڑنا ہوگا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، ہر قسم کے نفسانی اور شہوانی جذبات سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہوگی، بلکہ جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بعض جائز باتوں کو بھی خدا تعالیٰ کی خاطر چھوڑنا ہوگا۔ جب یہ حالت ہوگی تو وہ روزہ خدا تعالیٰ کی خاطر ہوگا۔ یہ برائیاں چھوڑنا ہی ہیں جو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہوں گی، لیکن یہ وقتی چھوڑنا نہیں ہے، ان برائیوں سے وقتی طور پر کنارہ کشی اختیار نہیں کرنی، بلکہ مستقل عادت ڈالنی ہوگی۔ جب یہ حالت ہوگی تو وہ روزہ پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو انسان کی پتال تک کی خبر ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ بندے کے کسی بھی فعل کے نیچے پیچھے اس کی کیا نیت ہے، وہ ذات جو حاضر اور غائب کا علم رکھتی ہے، اس کی صفات کو، اس کے علم کو اگر سامنے رکھتے ہوئے ہر روزے دار روزہ رکھتا ہے اور مجاہدہ کرتا ہے، تو وہ روزہ پھر اس کے لیے جزا بن جائے گا۔ جو روزہ اس نیت سے رکھا جائے گا کہ آج میں ان نفسانی اور شہوانی باتوں سے دور جا رہا ہوں، ان کو ترک کر رہا ہوں، صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے، تب بھی وہ روزہ خدا کی خاطر ہوگا۔ خدا کی خاطر رکھا جانے والا کہلا سکے گا؟ جب کسی کی گالی کے جواب میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں روزے دار ہوں تمہاری لغویات کا جواب نہیں دے سکتا، تو یہ مطلب نہیں کہ روزہ کھول لوں پھر جواب دے دوں گا، پھر تمہیں دیکھ لوں گا کہ تم کتنے پانی میں ہو، کہ پھر میں تمہیں دیکھ لوں گا کہ تم میرے سے زیادہ طاقتور ہو یا نہیں. ابھی فی الحال میں جھگڑا نہیں کر سکتا کیونکہ روزے دار ہوں. نہیں، بلکہ روزہ ایک ٹریننگ کیمپ ہے جس میں ان برائیوں کے چھوڑنے کی ٹریننگ ہی دی جاتی ہے، اور یہی ایک مجاہدہ ہے جو روزے دار نے کرنا ہے. خدا کی طرف بڑھنے کے قدم تبھی صحیح قدم اسود کہلا سکیں گے جب یہ مستقل مزاجی سے اپنے اوپر ان برائیوں کو چھوڑنے کا عمل جاری رکھے گا. ایک انسان تبھی تو آخری بات یہ بتائی گئی ہے کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا. کیا صرف 30 دن کی جو نیکیاں ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام عطا فرمائے گا جو اس کی رضا کا مقام ہے اور بندہ خوش ہوگا؟ نہیں، بلکہ اس لیے خوش ہوگا کہ ایک رمضان کے روزوں نے میرے اندر برائیاں ختم کی، میری نفسانی اور شہوانی حالتوں کو دور کرنے کی کوشش کی وجہ سے، میری استغفار کی وجہ سے، میری اس کوشش کی وجہ سے کہ میں اللہ کی خاطر برائیوں کو ترک کرنے والا بنوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے برائیوں سے دور کیا. اور زندگی کا ہر رمضان جو اس کوشش کی نیت سے آئے گا، اور سال کا ہر مہینہ جو اس رمضان میں حاصل کردہ نیکیوں کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے گزرے گا، سال کا ہر دن ان 30 دنوں کی ٹریننگ کی وجہ سے برائیوں سے دور کرتے ہوئے گزرے گا، آخر کو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنائے گا، اور وہ مقام ہوگا جہاں بندہ خوش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے میری برائیوں کو رمضان کی برکتوں کی وجہ سے مجھ سے دور کیا، اور میری نیکیوں اور تقویٰ میں ترقی کا موقع مجھے رمضان کی وجہ سے عطا فرمایا. میں نے خالص ہو کر اس کی خاطر روزے رکھے اور ان روزوں کے مجاہدے سے اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کی، اپنی عبادتوں کے معیار بلند کیے، اور آج میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بن رہا ہوں. بس رمضان آیا ہے تو اپنی عبادتوں کے معیار بھی ہمیں بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اعمال پر نظر رکھتے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے. ایک طالب علم کی طرح جو امتحان کی تیاری کے لیے محنت کرتے ہوئے راتوں کو دن کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم بھی اپنی راتوں کو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی خاطر گزارتے ہوئے گزارنے کی کوشش کریں گے تو وہ رحیم و کریم خدا، وہ مستجاب الدعوات خدا ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر ڈالے گا اپنے وعدے کے مطابق، ہمیں ان راستوں کی طرف لائے گا جو اس کی رضا کے راستے ہیں، ہمیں ان انعامات سے نوازے گا جس سے وہ اپنے خاص بندوں کو نوازتا ہے، ہمارے تقویٰ کے معیاروں کو وہاں تک لے جائے گا جہاں اس کا قرب حاصل ہوتا ہے. بس روزہ اگر ڈھال اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اس ڈھال کا استعمال بھی آنا چاہیے. اگر اپنے ڈھال جو ہے اپنے سامنے صحیح طرح نہ رکھی جائے، اگر اس کو مضبوطی سے نہ پکڑا جائے تو حملہ آور کا ایک وار ہی اس کو ہوا میں اڑا دیتا ہے، اور ڈھال ڈھال کا کام نہیں دے سکتی. بس شیطان جو سب حملہ آوروں سے زیادہ خطرناک حملہ آور ہے، اس کے وار سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ترقی کرنے، اپنی راتوں کو زندہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مضبوط پکڑ کر ہی اس روزے کی ڈھال سے ایک مومن صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور یہ ٹریننگ کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسر فرمائے. جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے روزہ تبھی قلعے کا کردار ادا کرے گا جب قلعے کے ہر دروازے پر اپنی عبادتوں اور اعمال کے پہرے بٹھائے جائیں گے. پھر یہ پہرے جو ہیں اور مضبوط قلعے کی دیواریں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کھڑی کی ہیں، جہنم کی آگ سے اس دنیا میں بھی ہر ایک مومن بندے کو بچائیں گی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اور تقویٰ پر قدم مارنا ہی ایک مومن بندے کی زندگی میں انقلاب لاتے ہوئے اس دنیا کی نوماں سے بھی ایک مومن بندے کو بہرہور کرے گا اور آخرت میں بھی. بس ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس مہیا کردہ انتظام سے فائدہ اٹھائیں، اس کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق یہ دن گزارتے ہوئے تقویٰ میں ترقی کریں. پہلوں کی جو تعلیم تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی آئے، وہ تو عارضی تھی، عارضی زمانے کے لیے تھی، ختم ہو گئی. ان کی تعلیم تو عارضی اور وقتی تقویٰ اس عطا کرنے کے لیے تھی، اور تعلیم کے ختم ہونے کے ساتھ ہی اس میں وہ تازگی نہیں رہی، تقویٰ نہیں رہا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اسلام کی تعلیم تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، قرآن کریم کے احکامات تو ہمیشہ کے لیے قائم ہیں. دوسرے مذاہب کے تو روزوں میں نفسانی خواہشات داخل ہو گئی ہیں، ہماری تو تعلیم بھی زندہ ہے اور احکامات بھی اصل حالت میں قائم ہیں. بس ہمیں اپنے تقوی کے معیاروں کو بھی زندہ رکھنے کے لیے ہمیشہ جدوجہد کرتے چلے جانے کی ضرورت ہے. ہمیں تقوی کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو بلند سے بلند مقام حاصل کرنے کے راستے دکھائے ہوئے ہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سیڑھیاں بھی مہیا فرمائی ہوئی ہیں جن پر ہم نے چڑھنا ہے، جس کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں ہے. بس ہم میں سے ہر ایک کو اپنی استعدادوں کے مطابق ان بلندیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک کے بعد دوسرا قدم بڑھاتے ہوئے اوپر چلتے چلے جانا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنا کر عبادتوں کی بلندیوں کے راستے بھی دکھا دیے ہیں اور اعمال صالحہ کی بلندیوں کے راستے بھی دکھا دیے ہیں. بس ہم خیر امت تبھی کہلا سکیں گے جب یہ معیار حاصل کرنے والے ہوں گے، ایک کے بعد دوسرا معیار حاصل کرنے کی صحیح کرتے چلے جائیں گے، کوشش کرتے چلے جائیں گے. بس اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کیے گئے یہ اعمال ہی ہیں جو تقویٰ کہلاتے ہیں، جس کے حصول کے لیے رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں تقویٰ کے حصول کے لیے مجاہدہ کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں. روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا ایک اثر ہے جو تجربے سے معلوم ہوتا ہے. انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں. خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ. ہمیشہ روزے دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو. بس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو جسم کی پرورش کرتی ہے، دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کے لیے تسلی اور سیری کا باعث ہے. اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں، جس سے دوسری غذا انہیں مل جائے. بس یہ ہے روزے دار کا مقصد، جس سے اللہ کا قرب اور تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اور ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ پھر بڑھ کر اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، اسے اپنی معرفت عطا فرماتا ہے، اپنے انعامات سے نوازتا ہے. بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا یہ سچا وعدہ ہے کہ جو شخص صدق دل اور نیک نیتی کے ساتھ اس کی راہ کی تلاش کرتے ہیں، وہ ان پر ہدایت اور معرفت کی راہیں کھول دیتا ہے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہم میں سے ہو کر مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں. ہم میں سے ہو کر سے یہ مراد ہے، فرمایا کہ ہم میں سے ہو کر یہ مراد ہے کہ محض اخلاص اور نیک نیتی کی بنا پر خدا جوئی اپنا مقصد رکھ کر، یعنی کہ خدا تعالیٰ کی تلاش اپنا مقصد ہوتا ہے ان کا، وہ لوگ ہیں جو صحیح کوشش کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ خدا کی رضا کا حصول اپنا مقصد بناتے ہوئے اس رمضان میں سے گزریں، اور ہمارے روزے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں اور تقویٰ میں بڑھانے والے ہوں. خدا کی بھی معرفت ہمیں حاصل ہو جو مستقل ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے، اور ہمیں ہر آن تقویٰ میں بڑھانے والی رہے.
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
اس وقت میں چند مرحومین کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کی گزشتہ دنوں میں وفات ہوئی. وہ ان کے جنازے ہو گئے ہیں، لیکن دعا کی خاطر ان کے لیے اور ان کی اولادوں کے لیے، بزرگوں کی سے تعلق ہے ان کا. ایک تو ہیں محترمہ سعیدہ بیگم صاحبہ، یہ حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس مرحوم کی اہلیہ تھیں. 94 سال کی عمر میں 5 ستمبر 2007 کو ان کی وفات امریکہ میں ہوئی. یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی خواجہ عبید اللہ صاحب کی بیٹی تھیں، اور خلیفۃ المسیح ثانی نے ہی ان کا رشتہ شمس صاحب سے کروایا تھا. اور ان کی قربانیوں کی مثال دیتے ہوئے حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ نے 1932 کے جلسے میں فرمایا تھا، 1956 میں، ان کا نکاح ہوا تھا، اور 1956 کے جلسے میں لجنہ کے اجتماع پر مسلم اور رضی اللہ عنہ نے ایک فرمایا تھا کہ ہمارے ایک مبلغ مولوی جلال الدین سب شمس ہیں، وہ شادی کے تھوڑے عرصے بعد یورپ میں تبلیغ کے لیے چلے گئے تھے. ان کے واقعات سن کر بھی انسان کو رقت آتی ہے. ایک دن ان کا بیٹا گھر آیا اور اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ اماں ابا، ابا کسے کہتے ہیں؟ اسکول میں سارے بچے ابا ابا کہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا ابا کہاں گیا ہے. کیونکہ وہ بچے ابھی تک تین تین چار چار سال کے تھے کہ شمس صاحب یورپ تبلیغ کے لیے چلے گئے، یہاں لندن میں رہے ہیں تبلیغ کے لیے. اور جب واپس آئے تو بچے 17-18 سال کے ہو چکے تھے. تو انہوں نے بڑی قربانی سے ان بچوں کو پالا اور بغیر شکوہ لائے علیحدہ رہیں پیچھے. اس وقت حالات ایسے تھے، مبلغین کی فیملیاں ساتھ نہیں ہوتی تھیں. بڑی قربانی دی ہوئی اس زمانے میں مبلغین نے بھی اور ان کی بیویوں نے بھی. موسیہ تھی مرحومہ، بڑی نیک خاتون تھی. مریدن سب شمس کی والدہ تھیں جو ہمارے وکیل تصنیف ہیں، اور ان کے اس کے علاوہ چار بیٹے تھے. دوسری خاتون سیدہ بیگم صاحبہ اہلیہ محترم مولانا ابوالعطا صاحب جلندری تھے. ان کی بھی عمر تقریباً 95 سال تھی. 6 ستمبر 2007 کو وفات ہوئی ان کی، جنازہ ان کا ہو گیا ہے. یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت مولوی محمد عبداللہ صاحب بوطالوی رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں. ان کا رشتہ بھی حضرت مسلم موعود نے اماں جان رضی اللہ عنہ کے کہنے پر مولانا ابوالعطا صاحب سے خود تجویز کیا تھا اور خود ہی نکاح پڑھایا تھا. آپ بھی بڑی نیک عبادت گزار تھیں. مولانا طاء المجید صاحب راشد جو ہمارے امام مسجد ہیں، ان کی والدہ تھیں. خلافت سے بھی بڑا گہرا تعلق تھا ہر دو بزرگوں کا. یہ تو یہاں رہتی تھیں کیونکہ لندن میں مجھے ملتی بھی رہتی تھیں. ایک عجیب پیار، وفا اور اخلاص کا تعلق آنکھوں سے جھلکتا تھا ان کے. 1/8 کی موسیہ تھیں آپ. تیسری خاتون جو ہیں یہ ناصرہ بیگم صاحبہ چودھری سید محمد سرور صاحب کی اہلیہ تھیں. یہ بھی 84 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. یہ بھی ایک صحابی کی بیٹی تھیں جو موزہ بنجوان ضلع گرداسپور میں رہتے تھے. ان کا نام تھا چودھری فقیر محمد صاحب. یہ 1947 میں تقسیم ہند کے وقت شہید ہو گئے تھے ان کے والد. اور جب دوائے احمدیت کے لیے جب کپڑا تیار کیا جا رہا تھا تو انہوں نے، ان کے والد نے یہ کپڑا تیار کروایا تھا، خود تیار کیا تھا اپنے ہاتھ سے. اور بڑے نڈر تھے دائی اللہ. ان کی خود یہ خود بھی بڑی نڈر دائی اللہ تھیں اور تبلیغ کرتی رہتی تھیں عورتوں کو اپنے ساتھ لے جا کر. انہوں نے بھی چار بیٹے ہیں ان کے. ان میں سے ایک تو ہمارے والد انچارج امریکہ ہیں داؤد حنیف صاحب، دوسرے ان کے بیٹے یہاں ہیں منور صاحب جو جماعت میں سیکٹری مرامہ ہیں. اس تمام خاتون بڑی نیک، خلافت سے وفا کا تعلق رکھنے والی دعا گو بزرگ تھیں. اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولادوں کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے اور قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل واللسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.